تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ایک حدیث کا بیان دو ہفتوں سے چل رہا تھا جن میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا. ان میں سے اکثر باتوں کا بیان پچھلے 2 جمعوں میں ہو گیا الحمدللہ. آخری چیز جس کا بیان باقی تھا وہ ہے اجابت دعوت، دعوت کو قبول کرنا. لیکن قبل اس کے کہ اس کا بیان کروں، سلام کے بارے میں جو پچھلے جمعہ میں بات کی گئی تھی اس کے 2-3 مسئلے باقی رہ گئے تھے وہ عرض کر دوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری باتیں اکثر مسلمانوں کو معلوم ہوتی ہے کہ بھائی سلام کرنا سنت ہے، اور خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی نئی بات نہیں. لیکن اول تو پچھلی جو بات معلوم ہو اس کا دوبارہ ذکر ہو جانا یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا، اور دوسرے بعض اوقات اس کے تفصیلی احکام معلوم نہیں ہوتے، تو اس کے معلوم ہونے سے کوئی نئی سنت معلوم ہو جاتی ہے، نیا ادب معلوم ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو بے فائدہ نہ سمجھنا چاہیے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض حضرات کی طرف سے یہ تاثر سننے میں آیا کہ بھائی یہاں پر آنے کے بعد، اس مجلس میں آنے کے بعد تو کچھ ذرا اعلیٰ درجے کے تصوف کی بات ہونی چاہیے، کوئی روحانیت کی بہت اعلیٰ درجے کی باتیں ہونی چاہیے، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے ملفوظات ہوں، ان کے واقعات ہوں، اور ذرا اونچے درجے کے مضامین ہوں. یہ کیا کہ سلام کیسے کرو اور دعوت کیسے قبول کرو اور جنازے کے پیچھے کیسے جاؤ وغیرہ وغیرہ، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہوتی ہیں. اسی دور سے سفر کر کے آیا آدمی تو اسی کا دوبارہ تکرار ہو جائے تو کیا فائدہ. تو خوب سمجھ لیجئے کہ دین کی کوئی بھی بات معمولی بات نہیں. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث معمولی حدیث نہیں، کوئی بھی سنت معمولی سنت نہیں، اور اگر ذہن میں یہ بات ہے کہ بھائی تصوف کوئی بہت دنیا سے نرالی چیز ہوتی ہے تو ایسا تصوف تو ہمیں آتا نہیں بھائی. ہمیں تو وہی تصوف آتا ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مستنیر ہو، مستفید ہو. اس سے ہٹ کر کوئی اور اگر تصوف کی بات ہے تو وہ ہمیں نہیں آتا. تو اس واسطے ان باتوں کو معمولی نہ سمجھا جائے. یہ باتیں اگر بالکل پہلے سے معلوم بھی ہوں تو قرآن کریم میں ایک ایک ہی واقعہ دس دس جگہ بعض جگہ بیس بیس مرتبہ میں بیان کیا گیا. اب کوئی کہنے لگے کہ صاحب یہ واقعہ تو پہلے سے معلوم تھا پھر دوبارہ کیوں نازل کیا اللہ نے، تو آخر اس کی کچھ حکمت ہے. معلوم ہونا اور بات ہے اور معلوم ہونے کے بعد اس کا دل میں بیٹھ جانا، دل میں اتر جانا اور عمل کی توفیق ہو جانا اور اس کا صحیح طریقہ معلوم ہو جانا، یہ اور بات ہے. تو اس واسطے ایک ہی بات اگر بار بار بھی ہو، کئی کئی مرتبہ ہو، لیکن کسی مرتبہ میں بھی وہ فائدے سے خالی نہیں. ہم بھی جب اپنے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض مرتبہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی بات شاید سو مرتبہ سے بھی زیادہ سنی حضرت کی زبان. لیکن اس وقت بعض اوقات خیال ہوتا کہ یہ تو پہلے بھی سن چکے ہیں، یہ بات پھر دوبارہ کہیں جا رہی. لیکن بات کیا تھی کہ وہ اتنی مرتبہ سنا کر وہ دل میں بٹھا گئے، خواہی نہ خواہی، طلب ہو یا نہ ہو، اور اس کے باوجود دل میں بٹھا گئے. آج الحمدللہ وہ کام دیتی ہیں. تو اب یاد آتا ہے کہ کتنا احسان فرمایا کہ کتنی بار بار باتیں سنا گئے. تو یہ اتنا تکرار سے گھبرانا چاہیے، یہ تکرار بڑی مفید تھی. اور نہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ بات جو ہو رہی ہے چھوٹی سی ہو رہی ہے یا بڑی سی ہو رہی ہے. یاد رکھو دین کا کوئی حکم، دین کی کوئی تعلیم، کوئی بات چھوٹی نہیں. اور یہ خیال اگر کسی کو آتا ہے کہ بھائی یہ چھوٹی سی باتیں ہیں تو وہ قابل اصلاح خیال ہے، اس خیال کی اصلاح کرنی چاہیے. خیر، تو آج یہ کر رہا تھا کہ سلام کے بارے میں جو آداب پچھلے جمعہ میں بیان کیے تھے تو دو تین باتیں رہ گئی تھیں تو وہ عرض کر دوں. ایک بات یہ کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص کسی دوسرے کا سلام پہنچاتا ہے، جو فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے. یہ بھی سنت ہے کہ جب کہیں جا رہا ہو دوسرے آدمی کو جو جا رہا ہے تو اس سے کہہ دے بھائی میرا سلام فلاں کو پہنچا دینا. یہ بھی سلام کے قائم مقام ہے، سلام کی فضیلت اس سے حاصل ہوتی ہے، یہ بھی سنت کے آداب میں ہے. تو جب کسی کو دوسرے کا سلام پہنچایا جائے تو اس وقت اس کا جواب جو مسنون جواب ہے وہ ہے علیہم وعلیکم السلام. یعنی سامنے آپ کے موجود سلام کر رہا ہو تو صرف جواب ہوتا ہے وعلیکم السلام. لیکن اگر دوسرا پہنچا رہا ہے کہ فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے تو اس کا جو جواب ہے صحیح وہ ہے علیہم وعلیکم السلام، علیہم وعلیکم السلام، یہ کہہ کر جواب دینا چاہیے. کیا مانا علیہم وعلیکم السلام؟ کہ ان پر بھی سلامتی ہو جنہوں نے سلام بھیجا ہے اور تم پر بھی سلامتی ہو. علیہم وعلیکم السلام، ان پر بھی سلامتی ہو اور تم پر بھی سلامتی ہو. تو اب یہ دو سلام جمع ہو گئے، دو دعائیں جمع ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ دو رحمتیں ہو گئی، دو آدمیوں کو دعا دینے کا ثواب ملے. تو اس واسطے یہ جب کوئی سلام بھیجے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ دونوں. بعض لوگ اس کے جواب میں بھی وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں، کیونکہ نیت ارادہ صحیح ہوتا ہے، اس واسطے انشاءاللہ جواب تو ہو جائے گا لیکن صحیح جواب نہ ہوا. اس واسطے کہ جب کسی نے کہا کہ صاحب فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ نے کہہ دیا وعلیکم السلام، تو جو پہنچانے والا ہے اس کو تو سلامتی کی دعا دے دی آپ نے، اور جس بیچارے نے اصل سلام دے رہا تھا اس کو دعا نہ ہوئی. تو اس واسطے صحیح طریقہ یہ ہے کہ کہا جائے علیہم وعلیکم السلام. یہ یاد رکھنے میں تو کوئی دشواری نہیں, علیکم سے پہلے علیہم بڑھا دو, علیہم وعلیکم السلام. ایک بات. دوسرا, خطوط آتے ہیں, ان خطوط کے اندر لکھا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب کوئی خط لکھنے والا لکھتا ہے تو پہلے یہاں سے شروع کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر پھر آگے بات کرتا ہے. تو اس کے بارے میں بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ اس وجہ سے خط کا جواب دینا واجب ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ جب خط میں اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو آپ کے اوپر اس کا جواب واجب ہوگا, جواب دینا. اگر آپ اس کے جواب میں خط نہیں لکھیں گے اس کو اور جواب نہیں پہنچائیں گے تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سلام کرے آپ سلام کا جواب نہ دیں. اس لیے بعض علماء نے یہاں تک کہہ دیا کہ سلام کا وہ خط کا جواب دینا واجب ہے جس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھا ہوا. اب بات ویسے بھی سمجھ آنے والی ہے, لیکن بعض دوسرے علماء کا خیال یہ ہے کہ واجب تو اس لیے نہیں ہے کہ خط کا جواب دینے میں آدمی کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. پہلے زمانے میں دو تین پیسے خرچ ہوتے تھے, اب تو ایک خط کے اوپر معمولی خط ہو تو کتنا لگتا ہے, چار پانچ روپے لگ جاتے ہیں, اور اگر غیر ملکی خط ہو تو بارہ پندرہ روپے خرچ ہوتے ہیں. تو اس واسطے بعض علماء نے کہا کہ اب کسی کے حالات ہیں کسی کے نہیں ہیں, اس واسطے واجب تو نہیں کہ جواب دے لیکن مستحب ہے کہ جواب دے. لیکن ایک بات ضرور واجب ہے اور وہ یہ کہ جب خط پڑھ رہا ہے اس میں لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس وقت اس کا جواب دے, پڑھتے وقت زبان سے جواب دے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ کے جواب دے دو. عام آدمی تو اس طرح ہی کرتے تو ان شاء اللہ جواب ہو جائے گا. وعلیکم السلام اس وقت کہہ دے جب خط پڑھ رہا ہے. اگر خط پڑھتے وقت بھی سلام کا جواب نہ دیا اور جواب بھی نہ لکھا تو یہ ترک واجب کا گناہ ہو, پھر واجب چھوٹ گیا. اس واسطے کہ ایک مسلمان بھائی نے آپ کو سلام کیا تھا, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, نہ زبانی جواب دیا نہ تحریری جواب دیا, لہذا ترک واجب کا گناہ. اب بتائیے ذرا سا سوچ کر کہ اس میں کتنی کوتاہی ہوتی ہے. خط آئے اور پڑھ کے ڈال دیا, نہ زبان سے جواب دیا نہ خط کا جواب دیا گیا, اور مفت میں ترک واجب کا گناہ اپنے نام اعمال میں لکھ دیا. یہ ناواقفیت کی وجہ سے معلوم نہ ہونے کی بنا, اس واسطے اس کا اہتمام چاہیے. جب بھی خط آئے تو اس کا فوراً جواب زبانی دے دیں, سواری دے کر پھر آگے پھر اختیار ہے کہ جواب دے بہتر ہے, کوئی جواب طلب بات نہ ہو نہ دے تو بھی کوئی گناہ نہیں انشاءاللہ, لیکن زبانی جواب دینا. تو جس طرح زبانی سلام کا جواب ہے اسی طرح تحریری سلام کا بھی جواب واجب. اس مسئلے سے بھی اکثر و بیشتر بڑی غفلت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے خام خاصا گناہ کے دن میں آ جاتا ہے. تیسری بات کہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ سلام مسلمان کے لیے ہے, غیر مسلم کے لیے یہ سلام نہیں, اس سے کسی اور طریقے سے جو اس کا طریقہ ہو اگر ضرورت پیش آئے تو وہ لفظ استعمال کر لیں جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ کہنا چاہیے. لیکن اگر مسلمان ملکوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم تھوڑے سے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ السلام علیکم کہا کرتے ہیں, تو وہ لوگ جب ملاقات کرتے ہیں تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیتے ہیں, مسلمان سے ملاقات کرتے ہوئے وہ کہہ دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس وقت میں کیا کیا جائے, جواب کس طرح دیں؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے عرض یہ ہے کہ یہ دو سزوکیاں پھر کھڑی ہیں بے جگہ پر. سزوکی یہ ایف ایکس ہے E7492 اور CB0466 سوزوکی کیری. یہ دونوں سوزوکیاں ایسی جگہ پر پارک کی ہوئی ہیں کسی صاحب نے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا راستہ رکا ہوا ہے اور گزرنے کے میں دقت ہے, تو اس کو اپنی جگہوں سے برائے کرم جلدی سے جلدی ہٹا لیں. بار بار رد کر چکا ہوں کہ یہ کرنا بڑا سب غلط کی کام ہے, بہت گناہ کی بات ہے ایسی جگہ پر کھڑا کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. جو سوزوکیاں کھڑی ہوئی ہیں ان کو جو جن سے آپ کی ہوں ان کو ہٹا لیں. تو اگر کوئی غیر مسلم سلام کر دے, اور دیکھو نا روز یہ واقعہ پیش آتا ہے گھر میں اکثر و بہتر جمع دارنیاں وغیرہ ہوتی ہیں عیسائی, اور وہ سلام کر دیتے ہیں, یہ جمع دار عام طور سے ہوتے ہیں عیسائی اور وہ سلام کر دیتے ہیں, تو کیسے ان کا جواب دیا جائے؟ تو صحیح اس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اتنا کہے وعلیکم, وعلیکم السلام نہیں, وعلیکم بس. اور اس کے کہنے میں نیت یہ کرے کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم کو توفیق و ہدایت دی اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان بننے کی توفیق دے, یہ دل میں نیت کر. وعلیکم السلام پورا جملہ نہ کہے, صرف وعلیکم کہہ دے. یہودی ہوتے تھے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, مدینہ منورہ کے اندر بہت بڑی تعداد میں آباد تھے اور ہمیشہ سے شریف قوم ہے. تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام جب سامنے آتے تو یہ ایک بڑے ہی شرارت اور خباثت کا کام کرتے تھے کہ کہتے تھے السلام علیکم, السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم لام بیچ میں سے نکال کر السلام علیکم کہتے تھے. یہ سننے والا یہ سمجھے کہ جلدی میں السلام علیکم کہا گیا ہے, لیکن کہہ رہے السلام علیکم. السلام کے معنی ہے عربی زبان میں موت, ہلاکت. تو السلام علیکم کے معنی یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر میں موت آئے, تمہیں تم ہلاک ہو جاؤ, تباہ برباد ہو جاؤ, یہ معنی. تو ظاہر میں سلام کر رہے ہوتے تھے, حقیقت میں بد دعا دیتے. کچھ دن تک تو چل گیا یہ معاملہ, اس لیے کہ لوگ سمجھے ہو سکتا ہے زبان سے بغیر لام کے لام کہا ہوگا, ہم نے نہیں سنا. لیکن بعد میں صحابہ کرام کا احساس ہو گیا کہ وہ جان بوجھ کر باقاعدہ لام حذف کر کے کہتے ہیں السلام علیکم. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ یہ یہودی اس طرح کہہ رہے ہیں السلام علیکم, تو حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا, انہوں نے کہا کہ علیکم السلام والزام واللعنہ, تین لفظ بول دیے کہ تمہارے اوپر ہلاکت, تمہارے اوپر رسوائی, تمہارے اوپر لعنت, تین لفظ بولے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ حضرت عائشہ نے یہ ترکی بترکی جواب دیا, تو فرمایا کہ محلن یا عائشہ, اے عائشہ رک جاؤ نرمی سے کام, اور فرمایا کہ ان اللہ یحب الرفق فی الامور کلها, اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ نے سنا نہیں ہے کیا یہ کیسے گستاخ لوگ ہیں کہ یہ آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں السلام علیکم, ہلاکت کی بد دعا دے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ان کے جواب میں؟ جب انہوں نے کہا السلام علیکم تو میں نے جواب میں کہہ دیا وعلیکم, یا بعد میں ارواز میں آتا صرف علیکم, کہ تم یہ جو تم ہمیں کہہ رہے ہو ہلاکت, تو یہ تمہارے اوپر جو تم کہہ رہے ہو ہمارے لیے وہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کر دیں. بعض روایت میں آتا ہے وعلیکم, جس کے معنی یہ ہے کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے, ہمیں بھی آئے گی تمہیں بھی آئے گی, تو وعلیکم تمہارے اوپر بھی آنے والی ہے, ہمارے اوپر بھی آئے گی, تمہارے اوپر بھی آئے گی, کوئی بھی آدمی اس سے مستثنی نہیں ہے, جب وقت آئے وقت آئے گی. تو میں نے یہ جواب دیا, تو پھر فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عائشہ ما کان رزقک من فی شیء الا شانہ ولا نزع عن شیء الا شانہ, کہ نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اس کو زینت بخشے گی اور جس چیز سے بھی نکال دی جائے گی اس کو عیب دار کر دے گی. تو نرمی سے معاملہ کرنا چاہیے چاہے کفار ہی ہو مقابلے پر، لیکن معاملہ حتی الامکان نرمی سے کرو. یہ بہت لمبا چوڑا آگے بڑھ کر جواب دینے کی ضرورت نہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہودیوں کی شرارت ہے، گستاخی ہے، اس کے جواب میں ایسا یہ لفظ جملہ استعمال کر رہی ہیں، بظاہر تو انصاف کے خلاف بات معلوم نہیں ہوتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ سنت میری یہ ہے کہ نرمی کا معاملہ اتنا ہی بات کرو جتنی ضرورت ہے، بلا وجہ اپنی طرف سے آگے بڑھا کر اور آگے بڑھ کر دوسرے کو کے ساتھ سختی کا برتاؤ یہ اچھی بات ہے. تو وعلیکم، صرف اگر اس نے سلامتی کا لفظ کہا ہے تو وعلیکم کا معنی یہ ہوں گے اس صورت میں کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو اسلام لانے کی، تو اس نیت سے وعلیکم کہہ کر جواب دیں. یہ تین باتیں سلام سے متعلق ہیں، اور جیسا میں نے عرض کیا بھائی کہ یہ سلام معمولی بات نہیں، یہ بڑی زبردست دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کو اسی دعا کی نیت سے، دعا کے قصد سے کہنا اور سننا چاہیے. اور جیسا میں اس دن عرض کر رہا تھا کہ سچی بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی بھی یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے تو سارے دریدر دور ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے، اس لیے کہ ساری دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس میں جمع ہیں. سلامتی ہو تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ سلامتی دنیا کی، آخرت رحمت اللہ کی اور برکت اللہ کی، تو سبھی کچھ اس میں آ جاتا ہے. یہ دعا لینی چاہیے لوگوں سے، اور اس شوق ذوق کے ساتھ لینی چاہیے کہ شاید اللہ تعالیٰ اسی کی زبان میرے اپنے مبارک کر دیں. اللہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کیا عجیب و غریب بات یاد آئی، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں حضرت سریہ سقطی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سریہ سقطی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں تھے. عجیب و غریب حالات ہیں، ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہتے، کوئی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حجامت بنا رہا تھا، بال بنا رہا تھا، تو مونچھیں جب بنانے کا وقت آیا تو دیکھا کہ وہ زبان ہل رہی ہے، زبان پر تسبیح اور ذکر جاری ہے، تو حجام نے کہا ذرا زبان بند کر لیے تھوڑی دیر کے لیے، منہ بند کر لیجیے تاکہ میں آپ کی مونچھیں بنا دوں. تو فرمانے لگے کہ بھائی تم تو اپنا کام کر رہا ہو، میں اپنا کام نہ کروں؟ تو وہ ہر وقت اللہ کا ذکر جاری ہے، دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر اور فکر کے اندر مستغرق رکھا ہوا تھا، ایسے درجے کا بھی اللہ. تو ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے سڑک کے اوپر، تو دیکھا کہ ایک سکتا جو ہے وہ پانی پلا رہا ہے لوگوں کو، اور پانی پلاتے ہوئے جیسے لوگ پانی جو پلایا کرنے سے کچھ پیسے لے لیا، پانی پلا دیا، ایک آدھ پیسہ لے لیا اور پانی پلا دیا، تو آواز یہ لگا رہا تھا کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو مجھ سے پانی پیے، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو مجھ سے پانی پیے، یہ آواز لگا تھا. بس معروف کر کے ہم چلا گئے، جا کر کہا بھائی گلاس مجھے بھی دے دو پانی کا، پانی لیا اور پانی لے کر پی لیا. تو ایک ساتھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو روزے سے تھے، آپ کا تو روزہ تھا، تو آپ نے روزہ توڑ دیا پانی پی لیا. فرمایا کہ بھائی یہ دعا اللہ کا بندہ کر رہا ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو مجھ سے پانی پی لے، تو مجھے خیال آیا کہ کیا پتا اللہ تعالیٰ اسی کی دعا میرے آپ کا قبول فرما لے، تو روزہ رکھ کے تو قضا کر سکوں گا، نفلی روزہ تھا، اگر توڑ دیا تو قضا کر لوں گا، لیکن اس بندے کی دعا بدلنے پر ہاتھ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو اس بندے کے دعا لینے کے لیے میں نے اس سے پانی پی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے بڑے ولی اللہ، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے صوفی، اور ایک معمولی سے سکے کی دعا لینے کے لیے روزہ توڑ دیا. بعد میں قضا کر لیو نفی روزہ تھا. لیکن یہ حریص ہوتے ہیں اللہ کے بندے تو پتہ نہیں کس کی دعا کس وقت ہمارے حق میں قبول ہو. اسی واسطے ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ جگہ 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 دعائیں تلقین کی گئیں. ٹھیک آئے کبھی رحمک اللہ, اللہ تم پر رحم کرے, ملاقات ہو تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تمہارے پر سلامتی ہو. ٹھیک آئے کبھی رحمک اللہ, وہ جواب میں کہہ رہے یادی اللہ. جگہ 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 دعائیں تلقین فرمائی گئی. کسی نے کوئی بھلائی کی تو کہو جزاک اللہ, جزاکم اللہ, یہ کہو. آج کل یہ رواج ہو گیا شکریہ. آج اگر کسی نے کوئی کام کیا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت بہت شکریہ کہہ دیا, تو بتاؤ بہت بہت شکریہ کہنے سے اس کو کیا ملا؟ کیا اس لفظ کو سن کر اس کو کوئی نعمت مل گئی دنیا کی آخرت کی, کوئی اس کا فائدہ پہنچا؟ کچھ نہیں. لیکن اگر تم کہہ دو جزاک اللہ یا جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم کا جزائے خیر دے, تو ایک دعا ملی. اور جتنے پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کس وقت کون سی دعا کس حالت میں قبول ہو جائے, اس واسطے یہ تلقین کی گئی کہ جزاک اللہ, کسی کو شکریہ ادا کرنا ہو تو جزاک اللہ. اب یہ ایک اسلامی معاشرے کا ایک شعار تھا یہ, کہ یہ جب کسی کو شکر کرنا ہے, کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے تو جزاک اللہ کا ادا ہے. اب رستہ رستہ یہ سب چیزیں چھوٹ گئی, بہت بہت شکریہ کا لفظ آ جاتا ہے. شکریہ ادا کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں, کوئی ناجائز بات نہیں, اچھی بات ہے. حدیث میں ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. لیکن شکر کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس کا شکر ادا کر رہا ہے اس کو کچھ دعا دے دو اور اس دعا کے نتیجے میں اس کا فائدہ ہو. تو یہ اسلامی طریقہ سکھایا گیا ہے کہ قدم قدم پر دوسروں کو دعاؤں سے نہال کر جزاک اللہ. تو ان باتوں کو معمولی نہ سمجھنا چاہیے, ان کو اپنے معمولات میں, اپنی شب و روز کی گفتگو میں اس کو شامل کریں اور عادت ڈالیں. بچوں کو بھی عادت ڈالوائیں شروع سے, جو وہ یہ کہنے کی عادت ڈالیں جزاک اللہ, جزاکم اللہ وغیرہ. یہ چند باتیں تھیں جو سلام سے متعلق رہ گئی تھی. آخری بات جو اس حدیث میں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ وہ بھی سنت ہے اور مسلمان کا حق ہے, وہ ہے اجابت الدعوۃ, دعوت کو قبول کرنا. کوئی مسلمان بھائی وہ دعوت دے رہا ہے کھانے کی, اپنے ہاں بلا رہا بلانا چاہتا ہے اخلاص سے محبت سے, تو اس کا حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق اور سنت ہے. تو دعوت اگر اس نقطۂ نظر سے قبول کی جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت قبول فرمایا کرتے تھے, تو دعوت کا جو کچھ کھانے پینے کا مزہ آئے گا وہ اپنی جگہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں سنت کا اجر و ثواب ہے. دعوت قبول کرنے صاحب کوئی بڑا مال ہے کہیں تو وہاں تو کر لے آدمی دعوت قبول, اور جو بےچارا کوئی فٹیچر مسکین قسم کا آدمی ہے اس سے دعوت کی تو عذر کر دیا. دعوت اس لیے قبول کرو کہ یہ میرا بھائی ہے, مسلمان ہے, خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ بلا رہا ہے, اس کا دل خوش ہو جائے. تو چاہے کتنا ہی بظاہر ایسا معلوم ہو کہ وہ اپنے رتبے کا بظاہر نظر نہ آتا ہو, مگر دعوت قبول کرو. آج کل یہ ہے صاحب کہ جو اپنے اسٹیٹس کا آدمی ہے وہ تو ہے, اس کی دعوت قابل اہتمام, قابل اہمیت. اور کہیں چھوٹے موٹے آدمی نے کسی نے کر دی دعوت تو وہ کیا ہے, گئے گئے نہ گئے نہ گئے. تو چھوٹے آدمی کی بلکہ دعوت زیادہ اہتمام کے ساتھ قبول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا دل نہ. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی معمولی آدمی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا, آپ اس کے ساتھ تشریف لے جاتے. اور ایک حدیث میں خود آپ نے فرمایا کہ وَلَوْ دُعِيتُ إِلَىٰ إِحَالَةٍ سَنِخَةٍ لَعَجَبُ, کہ اگر مجھے باسی چربی کھلانے کے لیے بھی دعوت دے کوئی تو بھی میں اس کی دعوت قبول کروں. باسی چربی جاب تو نہیں کھائے گا, لیکن ایک مسلمان بھائی اپنے خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہے تو دعوت قبول کرنے میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے بہن ہے اور یہ مجھے خلوص کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں, ان کا دل خوش کرنا مقصود اس کام کے لیے ہو, اس سے غرض نہیں کہ وہ کیا کھلا رہا ہے کیا نہیں کھلا رہا. اور پھر یہ بھی کہ جب ایسے آدمی کے پاس جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جو بھی کھانا میسر ہے اس کو قدر کے ساتھ کھائے. یہ نہیں کہ اس کے بعد تنقید شروع کر دو, اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, بھائی کیسے کھانا بنا لیا تھا, جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے منہ پھٹ ہوتی ہے, تو اس کو یا بلا وجہ کا کہ اعتراضات شروع کر دیے. اعتراض بھی آج کل دو قسم کے ہوتے ہیں افراد اور تفرید کے, بعض لوگ تو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ جو اس کے کھانے کے اندر عیب نکال دیا یا کسی اور بات کے اندر عیب نکال دیا جسے دل ٹوٹ گیا. بعض لوگ اس کے برعکس اعتراضات کرتے ہیں, وہ اعتراضات اس طرح کرتے ہیں کہ صاحب یہ تم نے بڑا تکلف کر لیا اور بہت زیادہ یعنی اعتراض ایک تو ہوتا ہے کسی سے کہنا اس خیال سے کہ بھائی تم نے ہمارا بڑا خیال کیا اکرام کیا, اور ایک اعتراض کے طور پر, تو یہ بھی درست نہیں اعتراض کے طور پر یہ ایسا کرنا درست نہیں. غالباً شاید حضرت جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ دعوت میں گئے کہیں تو جا کے دیکھا بڑے پرتکلف کھانے سے اعلیٰ درجے کے بہت شاندار کھانے رکھے ہوئے, ایسا معلوم ہوتا کہ میزبان نے بڑا اہتمام کیا مختلف انواع اقسام کے کھانے بنوائے. ایک اور بزرگ بھی تھے تو انہوں نے حضرت جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھا حضرت یہ کیا بنایا انہوں نے, مجھے اعتراض محسوس تھا کہ دیکھو یہ اسراف کو ایک طرح سے کیا, اتنے سارے کھانے بنوائے, اتنا تکلف کیا, اہتمام کیا, یہ وہ اسراف کی بات ہے. حضرت جناب بغدادی طرح دے گئے, کوئی جواب نہیں دیا. سوچنے کے بعد انہوں نے پھر کہا کہ اگر دیکھنے رہے آپ یہ کیا انہوں نے کتنی حضور خرچی کی ہے, کتنا کھانا بنوایا. حضرت پھر طرح دے گئے. تیسری وجہ انہوں نے پھر کہا جگہ کہ آپ دیکھنے رہے اتنے سارے کھانے بنا دیے, تکلفات کا تمہار لگا دیا. تو جواب میں فرمایا حضرت جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی کیا جملہ فرمایا کہ انما انا عبد مدبر آکل ما یطعمنی واستقی ما یسقی, تو بھائی میں تو غلام ہوں بندہ ہوں, جو میرا اللہ مجھے کھلا دیتا ہے وہ کھا لیتا ہوں, جو مجھے پلا دیتا ہے وہ پی لیتا ہوں. اچھا کھلا دیا تو اچھا اس کا دیا ہوا ہے نعمت, اور اگر برا دے دیا ہے جیسا دے دیا ہے معمولی دے دیا معمولی کھا لیتا ہوں. انما انا عبد مدبر میں تو غلام ہوں اللہ کا بندہ, اچھا دے دے گا بہت اچھا, آپ کی نعمت ہے آپ کی عطا ہے شکر کر کے کھا لوں, اور اگر معمولی دے دے گا وہ بھی میری حیثیت سے میرے استحکام سے زیادہ ہے, میرا استحکام تو اس کا بھی نہیں تھا, وہ دے دے گا تو وہ کھا لوں گا, میں تو بندہ ہوں لہٰذا مجھے کسی صورت میں اعتراض نہیں. اعلیٰ درجے کا پرتکلف کھانا ہو تو بھی اعتراض نہیں, اور اپنا درجے کا معمولی کھانا ہو تو بھی اعتراض نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کھانا سامنے آیا ویسا کھا لیا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کر سکتے, ایسا نہیں کر سکتے, تو اس کا اہتمام تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے. اللہ. اور تیسری بات البتہ یاد رکھنے کی ہے کہ دعوت قبول کرنا بڑی سنت ہے, بڑا اجر و ثواب کا کام ہے, لیکن یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ دعوت میں منکرات نہ ہو, معصیتیں نہ ہوں, گناہ نہ ہو. اگر کوئی دعوت گناہوں اور معصیتوں اور منکرات پر مشتمل ہے تو ایسی دعوت کی قبولیت کوئی نہ ضروری ہے نہ سنت ہے, بلکہ جہاں پہلے سے معلوم ہو کہ ایسے منکرات ہوں گے, ناجائز کام ہوں گے, گناہ کے کام ہوں گے, وہاں تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جانا ہی جائز نہیں. جہاں پہلے سے معلوم ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ایسے گناہ کے کام ہوں گے جو متفق علیہ طور پر گناہ ہیں، معصیت ہیں، ایسے کام ہوں گے تو ایسے دعوت میں شروع ہی سے جانا جائز نہیں. اور اگر پتہ نہیں تھا کہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اور چلا گیا، تو اگر کوئی گناہ کا کام عین دسترخوان پر ہو رہا ہے جس میں ہمیں خود بھی ملوث ہونا پڑ رہا ہے، تو ایسی صورت میں بیٹھنا بھی جائز نہیں، چڑھائے چھوڑ دیں. اور اگر سارے دسترخوان پر نہیں ہو رہا، ہم اسے براہ راست ملوث نہیں ہو رہا ہے، کچھ فاصلے پر ہو رہا ہے، ابھی مقابلے لکھا جیسے گانا بازا ہو رہا ہے کہ فاصلے پر عین دسترخوان پر نہیں، تو اس صورت میں جو مقتدا ہو، جیسے عالم ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی شیخ ہے، اس کے لیے پھر بیٹھنا جائز نہیں، اس کو آ جانا چاہیے. اور اگر مقتدا نہیں ہے، عام آدمی ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ کھائے اور جلدی سے واپس چلا جائے. یہ اس وقت جب کہ پہلے سے پتا نہیں تھا کہ یہ ہوگا، لیکن اگر پہلے سے پتا ہو تو پھر جانا بھی جائز نہیں ایسی جگہ پر جہاں آدمی کے خود گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ. تو آج کل لوگوں نے یہ تو یاد رکھ لیا کہ بھائی دعوت کو قبول کرنا بڑا سنت کا کام ہے، لیکن یہ مسئلہ یاد نہ رکھے کہ جہاں منکرات ہوں، معصیتیں ہوں، گناہ ہوں، تو وہاں پر قبول کرنا نہ صرف یہ کہ سنت نہیں بلکہ بعض حالات میں جائز بھی نہیں. یہ اب ہر مرتبہ کہیں صاحب اگر نہیں جائیں گے تو کیا کریں، اس کا دل ٹوٹے گا. تو بھائی دل ٹوٹنے کا سے بچنے کا بھی ایک حد ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ اس بات کا خیال کریں کہ اگر فلاں گناہ نہیں کریں گے فلاں کا دل ٹوٹ جائے گا. ارے تم اس کے دل کے ٹوٹنے کی پرواہ کر رہے ہو اور ادھر اللہ کا دین کا حکم ٹوٹ رہا ہے. تو اس واسطے ایسا عمل کے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو، تو اس میں پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرنی کہ یہ دوسرے کا دل ٹوٹ رہا ہے کہ نہیں. وہ مشہور ہے کہ ایک وہ شاعر گزرا نا فیضی، تو وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا داڑھی منڈا، تو کوئی صاحب گزرے، وہ کوئی مولوی صاحب تھے، انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ آغا ریشمی تراشی، کہ تم کیا داڑھی منڈا رہے ہو، داڑھی کاٹ رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا وہ اسی حالت میں کہ ریشمی تراشم ولے دل کسے نمی خراشم، کہ میں داڑھی تو کاٹ رہا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں کاٹ رہا، دل نہیں توڑ رہا. یعنی گویا یہ تعریف کی کہ تم نے جو مجھ سے پوچھا ہے اس سے میرا دل ٹوٹا، تو دل نہیں توڑ رہا کسی کا، داڑھی کاٹ رہا. تو اس نے کہا کہ دلے ارے آغا دلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں خراشی، تم کہتے کہ کسی کا دل نہیں توڑ رہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑ رہے ہو. کہ سرکار نے یہ فرمایا، ان کا حکم یہ ہے، آپ کی سنت یہ ہے، آپ نے اس کو واجب قرار دیا اور تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو، دل رسول اللہ میں خراشی. تو بھائی یہ جو بار بار دلوں میں بات آتی ہے کہ بھائی دل نہ توڑو کسی کا، تو اس کی بھی کوئی حد ہے. اس وقت تک نہ توڑو جب تک کہ خود کسی معصیت کا ارتکاب لازم نہ آئے، گناہ کا ارتکاب لازم نہ آئے. اور جب گناہ کا ارتکاب لازم آ رہا ہو تو پھر کسی کا دل ٹوٹے یا کچھ ہو، گناہ سے بچنا ہے ہر حال میں، کوشش کرنا گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا. البتہ یہ ضرور ہے، ذرا سمجھ لیں یہ مسئلہ بھی، کہ گناہ میں بھی فرق ہوتا ہے، گناہ میں بھی فرق ہوتا ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو مجمع علیہ طور پر گناہ ہیں، حرام ہیں، جن کے بارے میں کوئی ادنا شک شبہ نہیں، کسی عالم کا اختلاف نہیں، کسی مجتہد کا اختلاف نہیں، ایسے گناہ کا ارتکاب کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہوتا. یہ محض دوسرے کا دل رکھنے کے لیے گناہ کر لیا، یہ بات ٹھیک ہے. البتہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر علماء مجتہدین کے درمیان خود رائے مختلف ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے گناہ ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے. اگرچہ ہم گناہ سمجھتے ہوں لیکن دوسرے مجتہدین کے نزدیک مثلا وہ گناہ نہیں ہے، تو ایسے عمل کے لیے، ایسے عمل میں اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس میں چشم پوشی اپنے آپ کو بچا لے اور چشم پوشی کر لے، وہ کر رہا ہے تو وہ جانے، اس کا اللہ جانے. تو تو اور پھر شریک ہو جائے تو اس کی اجازت ہے. اس واسطے اس معاملے کے اندر خود رائے سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ کسی جاننے والے سے, عالم سے, اور عالم بھی وہ جس کو صحبت حاصل ہو. اولیاء اللہ صحبت سے حاصل ہوتی ہے, یہ باتیں محض کتاب سے حاصل نہیں ہوتی. تو ان سے مشورہ کر لیں, پوچھ لیں کہ یہ فلاں خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے, پائے جانے کا, آیا میں جاؤں کہ نہ جاؤں. میں یعنی بہرحال مسئلہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کتاب کے اندر, جو بھی بتایا میں نے آپ کو, پہلے سے نہ جائیں, اگر پتا ہو تو نہ جائیں, اور اگر وہاں بیٹھا ہے تو اگر عین دسترخوان پہ ہو تو چاہے عام آدمی ہو, چاہے جاہل ہو, چاہے عالم ہو, کوئی ہو اٹھ کے چلا آئے, اور دسترخوان سے فاصلے پر ہے تو عالم آدمی, مقتدا آدمی نہ بیٹھے چلا آئے, عام آدمی کے لیے جائز ہے کہ کھا لے. یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے, معلوم ہے سب کو, لیکن اس کا انتباہ کس حالت میں اس کے اوپر عمل کرنا ہے, کس حالت میں عمل نہیں کرنا, یہ بات ہر ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے. میں اپنے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا اس قسم کے معاملات میں رجوع کر کے پوچھتا تھا کہ آیا ایسے میں شرکت کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کس حد تک جائز ہے, کس حد تک ہمارے لیے مناسب ہے, کس حد تک مناسب نہیں ہے. وہ جب فرما دیتے کہ بھائی شریک ہو جاؤ, ہو گئے, نہیں فرمایا نکل آؤ, نکل گئے. تو یہ فیصلہ بھی یہ نہیں ہے کہ بس آج ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ بھائی دیکھو اب آئندہ کہیں جہاں پتا ہوگا کہ یہ کچھ ہوتے ہیں تو اب آئندہ کبھی نہیں جانا, اور اگر جانا بھی ہے تو اس کو فوراً چلے آنا ہے, اور اب ایک لٹ ہاتھ میں آ گیا اس مسئلے کا اور وہ گھمانا شروع کر, یہ نہیں, بلکہ ہر معاملے کے اندر مشورہ کر کے عمل کرو کہ اس جگہ پر فلاں منکر پیدا ہو جانے کا احتمال ہے, وہاں جائیں کہ نہیں. تو اس واسطے منکرات بھی ہزار طریقے کے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. جس منکر کے اوپر آدمی ڈٹ جائے اور کہاں جسم گوشت دکھا دے, یہ معاملہ یہ ہر ایک آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ اس نے کسی کے آگے زانو طے نہ کیا ہو, اپنے آپ کو مٹایا نہ. اب مثلا ایک بات عرض کرتا ہوں جو پہلے بھی عرض کرتا رہا, کہ جو مخلوط اجتماعات ہونے لگے مردوں عورتوں کا اکٹھا اجتماع, عورتیں بند سنور کے آئی ہوئی ہیں اور جناب کوئی پردہ نہیں ہے مردوں عورتوں کے درمیان, تو یہ ایک ایسا بنکر ہے کہ اس کی موجودگی میں جانے کی شرح اجازت. پہلے سے اگر پتا ہے کہ وہاں یہ منکر ہوگا, عورتوں اور مردوں کا اس طرح اجتماع ہوگا کہ کوئی پردہ نہیں ہوگا اور عورتیں بند سنور کے آئی ہی ہوں گی اور مردوں اور عورتوں کا اکٹھا اختلاط ہوگا, تو اس کی یہ پہلے سے اگر معلوم ہو تو یہ جانے کی اجازت ہے, اور اگر چلے گئے تو واپس آئے. یہ عذاب ہے جو رفتہ رفتہ پھیل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ہم نے ہر چیز کے اوپر ہتھیار ڈال ڈال کر اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کے چلے گئے. نتیجہ یہ کہ ان منکرات نے ہمیں گھیر لیا. ارے کوئی تو حد ایسی آئے گی جہاں ڈٹ جاؤ, ورنہ کل کو آج یہ ہو رہا ہے, کل کو یاد رکھنا اگر اسی طریقے سے غفلت میں مبتلا رہے اور اسی طریقے سے ہتھیار ڈالتے چلے گئے تو کل کو اندیشہ یہ ہے اور شاید ہونے بھی لگا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے اجتماع کے اندر لڑکیوں کا رقص ہوا کرے گا, اور ہونے لگا ہے میں نے سنا. اور پھر بھی یہ کہنا کہ صاحب نہیں جائیں گے تو معاشرے سے کٹ جائیں گے, لوگ دنیا سے کٹ جائیں گے, الگ ہو کے بیٹھ جائیں گے, اپنے آپ کو اچھوت بنا لیں گے, یہ کیا اس وقت بھی اسی طریقے سے مغربی معاشرہ جو اس موجودہ مقام تک پہنچا ہے وہ اسی طرح ہتھیار ڈال ڈال کر پہنچا, ہر جگہ ہتھیار ڈالتے چلے گئے, کہ صاحب یہ دنیا سے کٹ جائیں گے, الگ ہو جائیں گے, اچھوت بن جائیں گے, وغیرہ وغیرہ, یہ سب کر کرا کے اور اس حال کو پہنچے. تو بھائی کوئی تو حد ایسی آئے گی جہاں پر ڈٹ جاؤ, کہ اگر ہمیں بلانا ہے اور ہمیں اس دعوت کے اندر شریک کرنا ہے تو پھر ہمارے اس طریقے کا لحاظ کرنا ہوگا, نہیں اگر اس طریقے کا لحاظ نہیں کرتے تو پھر ہمارے نہ آنے پر اعتراض بھی نہ کرو, شکایت بھی نہ کرو, ہمارا طریقہ یہ ہے, ہم اس کو کر رہے ہیں. تو اس منکر کا مقابلہ ابھی اتنا نہیں پھیلا کہ روکا نہ جا سکے, ابھی اس کا شروع اتنا نہیں ہوا کہ اس کو روکا نہ جا سکے, جن لوگوں کے دلوں میں کچھ درد ہے، کچھ فکر ہے اللہ کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ڈر جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ رفتہ رفتہ کسی نہ کسی درجے میں اس کا سدے باب ہوگا. اور اگر بالفرض نہ بھی ہو سدے باب، تم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ صاحب دنیا سے کٹ گئے اور معاشرے سے کٹ گئے اور لوگوں نے چھوڑ دیا اور دنیا سے الگ ہو کے بیٹھ گئے، اچھوت بن گئے، تو بھائی بن گئے اچھوت، بن گئے اچھوت، ہم نہیں بن گئے. دنیا نے اگر دوسرا طریقہ اختیار کر لیا اور ہمیں اچھوت بنا دیا تو وہ جانے، ہمارے اوپر اس کا کوئی وبال نہیں. اللہ جل جلالہ کی خاطر اگر آدمی اچھوت بن بھی جائے تو یہ بڑی نعمت کی بات ہے. مولانا ظفر علی خان نے بڑی اچھی خوبصورت شعر کہا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. یہ ہے توحید کہ دو یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. الگ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے بیٹھا ہے، ہم الگ الگ ہے. حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی اور بشارت دی، فرمایا تھا کہ ان حاضر دینا بدا غریبت سیعود کما بدا، کہ یہ دین جب پیدا ہوا تھا اس وقت بھی اجنبی تھا، لوگ تانے دیا کرتے تھے یہ دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، ایک ایک صحابی کو تانا دیا جاتا تھا. اور وہ سیعود کما بدا، حضور نے پچھلی کوئی فرمائی تھی کہ پھر زمانہ وہی آنے والا ہے جیسے کہ ابتدا میں آیا تھا، کہ لوگ جو ہیں وہ تانے دیا کریں گے، یہ تو دنیا سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ دقیانی سے لوگ ہیں، یہ رجب پسند ہے، یہ گھڑی کو پیچھے لے جا رہے ہیں، یہ زمانے کو پیچھے دھکیل رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ تانے دیے جائیں گے، اجنبی بن جائے گا یہ دین. لیکن کیا لفظ استعمال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا فطوبا للغرباء، ایسے اجنبی لوگ جو دنیا سے اجنبی ہو گئے کٹ گئے میری خاطر، میرے اللہ کی خاطر جو کٹ گئے، توبہ ان کے لیے خوشخبری ہے، توبہ ہے ان کے لیے. اور توبہ ایسا لفظ ہے کہ اس میں دنیا آخرت ساری اچھائیاں جمائیں، توبہ دنیا کی اچھائی آخرت کی اچھائی ہے ان کے لیے، آخرت کی بہبود ہے ان کے بعد جو دنیا سے کٹ جائیں اس خاطر. لیکن کٹیں اس بات پر جس میں پوری طریقے سے شرع صدر کے ساتھ کہ یہ منکر ہے، حرام ہے، مطمئن طور پر حرام ہے، اس کی خاطر اگر دنیا سے کٹ گئے تو یاد رکھو توبہ للغرباء کا مصداق ہوگا انشاءاللہ، لیکن اپنی مرضی اپنی رائے سے نہیں. پوچھ لو کسی کہ بھائی یہ آیا یہ بات ایسی ہے کہ اس کے لیے میں یہ اسٹینڈ لے لوں اور یہ اپنا موقف اختیار کر لوں، ڈر جاؤں اس کے اوپر، جب یہ کہہ دے کہ ہاں یہ ہے ایسا تو کر گزر، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں توبہ کا یہ مصداق ہوگا. تو اجابت دعوت سے یہ نہ سمجھو کہ چاہے منکرات ہو رہے ہوں، معصیتیں ہو رہی ہوں، نافرمانی ہو رہی ہوں، اجابت دعوت ضروری، کوئی ضروری نہیں ہے ایسے موقع پر، ایسے موقع پر گھر بیٹھنا بہتر ہے بنسبت دعوت میں جانے. یہ اس وقت ہے اجابت دعوت جبکہ منکرات سے خالی ہو، گناہوں سے خالی ہو. البتہ ایک بات میں یہ جو بار بار اس کو میں دہرا رہا ہوں اس لیے کہ بعض اوقات لوگ اس کو اس بات کو لے کر بعض اوقات فتنہ بھی پیدا کر دیتے ہیں، جیسے میں نے بتایا منکرات کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں سمجھ لی ہیں کہ صاحب یہ جہاں ہوگا تو وہاں ہمارا جانا درست نہیں، طے کر لیا. مثلاً مثال کے طور پر یہ ہو گیا صاحب کہ لڑکی کی شادی میں اگر تقریبات نہیں جائیں گے، تو لڑکی کی شادی میں لڑکی کا نکاح ہے تو اس میں لڑکی والوں کی طرف سے دعوت کرنا سنت نہیں ہے، یعنی جیسے ولیمہ سنت ہے اس طرح وہ سنت نہیں ہے، اور لیکن سنت نہیں ہے تو ناجائز بھی نہیں، گناہ بھی نہیں ہے اگر کوئی کرے، سنت سمجھ کر نہیں کرے، یہ سوچ کر بھائی خوشی کا موقع ہے چلو میں دعوت کرتا ہوں، تو یہ کوئی گناہ حرام بات نہیں. تو بعض لوگ حدود سے دونوں طرف متجاوز ہو جاتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو سنت نہیں ہے، لہذا جہاں یہ ہو رہا ہے یہ منکر ہے، لہذا مت جاؤ. تو یہ دوسری انتہا کی غلطی، بھائی جس بات کو شریعت نے جس حد میں رکھا ہے اسی حد میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھو. شریعت نے کہا ہے کہ یہ امر سنت نہیں لیکن ناجائز بھی نہیں، گناہ بھی نہیں، حرام بھی نہیں. بالو کہہ رہے صاحب یہ جو برات لے کے جاتے ہیں یہ گناہ شادی میں، تو بھائی بارات لے کر جانا یہ ٹھیک ہے, سنت نہیں ہے, کوئی ضرور نہ سنت ہے نہ واجب ہے, لیکن اگر جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں. کوئی نص, کوئی قرآن, کوئی سنت کا حکم, کسی فقہا کا کوئی ساتھ ایسا نہیں جس پہ کہا گیا کہ بارات لے جانا حرام ہے. تو یہ اس لیے اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے اوپر اسٹینڈ لے لینا کے ساتھ بارات چونکہ جاری لے لینا جائے, یہ درست نہیں. بلکہ جو چیز شریعت سے جس درجے میں رکھتی ہے اسی درجے سے جو اس کو رکھو, اس سے آگے مت بڑھا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کے بارے میں فیصلہ خود سے مت کر لو, بلکہ کسی عالم سے, صحبت یافتہ عالم سے, تو اس سے مشورہ کر لو کہ بھائی یہ چیز آیا ایسی ہے, کس میں کٹ جاؤں. اور بعض اوقات حالات بھی مختلف ہوتے ہیں, ایک جگہ کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں, دوسری جگہ کچھ اور ہوتے ہیں. لہٰذا آپ کی طرف سے یہ کر کے اور سوچنا پھیلانا یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے. بعض مطلب میرے سامنے آتے رہتے ہیں کس سے, لوگوں نے یہ بات تو سن رکھی ہے, اب جب سن لیا تو اب آئے تو بس وہ اب ایسے سخت ہو گئے کہ جناب معمولی معمولی باتوں سے اعتراض ہو رہا. اللہ تعالیٰ
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6376081.